لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھی محمد. عزیزان محترم، موضوع سخن صفات اہل بہشت رہا، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں اہل بہشت کے کچھ صفات اور کچھ اوصاف آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں تقوی، صبر، اخلاص، ہجرت اور جہاد اور ایمان و عمل صالح جیسی صفات شامل ہیں. کوشش کی گئی کہ ہر صفت کو قرآن کی آیات اور روایات کے ذیل میں کچھ اس کی خصوصیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں. انشاءاللہ ہم سب مل کر نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں گے. جن کے پاس وہ صفات موجود ہیں وہ صفات کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، جو نہیں ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. کوشش کا دائرہ محدود نہیں ہے، جتنی تلاش انسان کرتا چلا جائے گا اتنا ہی ان صفات سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور آخرت کا پرتو، جنت کی شعائیں انسان کی اس زندگی میں بھی نظر آنے لگیں گی. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جنت اور جو آخرت کا تصور پیش کیا ہے وہ انسان کے خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے. جس طرح ہم نے پہلی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں کہا تھا کہ آخرت دنیا کے بعد آنے والی زندگی کا نام ہے، ایک الگ زندگی نہیں ہے، جدا زندگی نہیں ہے، بلکہ اسی زندگی سے ایک کنیکٹڈ زندگی ہے. دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے، یہ پہلے آ گئی ہے، اور آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بعد میں آئے گی. تو ایک دوسرے سے یہ ملی ہوئی دنیا ہے، اور کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ دنیا بعض روایات کے اعتبار سے آخرت کے لیے کھیتی ہے. اور دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. یہاں پر جو کماؤ گے، جو بوؤ گے، وہی آخرت میں انسان حاصل کرے گا. بعض احادیث کے اعتبار سے دنیا آخرت کی کھیتی نہیں، دنیا آخرت کے لیے ایک پل ہے، ایک برج ہے، یہاں سے انسان کو گزرنا ہے، اس پار انسان رکا ہوا، درمیان میں آخرت اور دنیا کے ایک برج ہے جس پر جس کو پار کرنے کے بعد انسان آخرت کی زندگی میں چلا جاتا ہے. وہ برج کا نام ہی در حقیقت صراط مستقیم ہے. اس لیے بعض جو فلاسفر ہیں، ریسنٹ جو فلاسفر گزرے ہیں یا عارف گزرے ہیں، جیسے آیت اللہ العظمیٰ استاد دستغیب جو معلم اخلاق تھے، ان کا کہنا یہ تھا، ان کا ایک نظریہ ہے، میں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں، بات آپ کو سوچنا، اس پہ غور کرنا آپ کا کام ہے. وہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم صرف آخرت کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس کی ابتدا اس دنیا میں ہے، انتہا آخرت میں ہے. یعنی برج کے دو رخ ہوتے ہیں، دو سمت ہوتے ہیں برج کے، تو اس کی ابتدا اس دنیا سے ملی ہوئی، آخرت کی طرف اس کی دوسری انتہا ہے. یعنی دنیا میں بھی جو انسانی زندگی گزار رہا ہے وہ بھی صراط مستقیم سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ تعلیمات اہل بیت کے سائے میں زندگی گزارنا صراط مستقیم پر چلنے کے برابر ہے، کہ ہر لمحہ ڈگمگانے کے چانسز زیادہ ہیں، ہر لمحہ گرنے کے چانسز زیادہ ہیں، ہر لمحہ پھسلنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو صراط مستقیم یعنی اسی دنیا میں انسان اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے. جو نتیجہ یہ رہا کہ کمالات تک پہنچنے کے لیے، حصول کمالات کے لیے آخرت کا تصور اور جنت کا تصور پروردگار عالم نے انسان کو پیش کیا ہے. چونکہ ہمیشہ انسان رہنا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا، موت کو پسند نہیں کرتا ہے، تو پروردگار عالم نے آخرت میں انسان کو ہمیشہ کی زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے. جنت میں انسان کو داخل کرے گا پروردگار عالم، اس کے بعد جنت میں انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. خالدینا فیہا، بعض خالدینا کے ساتھ ساتھ لفظ ابدا بھی استعمال ہے، خالدینا فیہا ابدا، رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہاں پر انسان کو موت نہیں آئے گی. لیکن موت نہیں آئے گی، اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایک مرتبہ مرنا پڑے گا. اب یہ اختیار میں ہمارے کہ ہم یہاں پر ہمیشہ زندہ رہنا چاہیں تو پھر موت آ جائے گی. ایک مرتبہ اگر ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ مرنا پڑے گا، وہ اس دنیا سے ہمارا دامن ہمیں چھڑانا پڑے گا، تاکہ وہاں اگر چلے جائیں تو اس کے بعد پھر موت نہیں آئے گی. نہ مومن کو موت آئے گی اور نہ کافر کو موت آئے گی. فرق یہ ہے کہ مومن سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارا بہشت میں، کافر اور منافق پریشانیوں کے ساتھ، عذاب کے ساتھ جہنم میں رہیں گے. لا یموتون فیہا الا الموتۃ الاولی، پھر جنت یا جہنم میں موت آنے والی نہیں مگر ایک موت جسے انسان یہاں پر گزار دیتا ہے. اس لیے نہج البلاغہ مولا کائنات نے فرمایا موتو قبل ان تموت، موت آنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اتنے تیار ہو جاؤ کہ پھر موت سے تم نہ گھبراؤ، اس کے بعد زندگی ہی زندگی ہے. تو اس زندگی کے تصور کو پروردگار عالم نے جو لفظ آخرت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وہ اس لفظ کی میں تشریح کرنا چاہتا ہوں آج کے مجلس میں، وہ یہ کہ ان الآخرت دار الآخرت لہی الحیوان، یعنی آخرت میں حیات ہی حیات ہے، زندگی ہی زندگی ہے، وہاں پر موت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اگر ہم اس دنیا میں چاہیں اور رہ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ یہاں پر ہماری زندگی بھی ویسی ہی ہو کہ پروردگار ہماری زندگی کو زندگی کہے، تو ہمیں کن چیزوں کی رعایت کرنا بہت ضروری. کہاں ہمیں زندگی ملتی ہے، کہاں ہمیں لائف ملتی ہے، کہاں ہمیں حیات ملتی ہے، کن چیزوں میں حیات موجود ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہماری روزمرہ زندگی بھی جنت سے کم نہیں ہوگی. اس لیے بعض روایتوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو جنت کی تمنا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں اس دنیا میں جنت جن کی تمنا کرتی ہے. کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جنت تک پہنچ جائے، جنت کچھ لوگوں کے انتظار میں، وہ آئے تو جنت کو کمال ملے. تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس دنیا کی زندگی میں انسان کچھ وہ حیات اپنا سکتا ہے، جس حیات کو پانے کے بعد انسان اپنی زندگی کو اس دنیا میں جنتی بنا سکتا ہے. اگر ہم قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں، تفصیل میں نہ جاؤں، اگر ہم قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں، احادیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالعہ کریں، تو ہمیں کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ آتی ہیں جن کے سائے میں ہمیں ایک مکمل زندگی اس دنیا میں ملتی ہے، جو زندگی آخرت میں پائے تکمیل کو پہنچتی ہے. قرآن مجید میں حیات توحید کا جس کے پاس عقیدہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا جس کا پاس عقیدہ ہے، پروردگار عالم نے ان کے لیے کہا ہے کہ ان کے پاس زندگی ہوگی، ایک معتبر حیات ہوگی. لا الہ الا اللہ هو الحی اللہ، لا الہ الا هو الحی القیوم. لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو لفظ جڑا ہوا ہے وہ حی کا ہے، حی یعنی حیات، حی یعنی زندگی. یعنی جس کے پاس عقیدہ توحید ہے، جس کے پاس لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس ایک زندگی ہے، اس کے پاس ایک حیات ہے. وہ حیات کیسی حیات ہے؟ قرآن مجید کی دوسری آیتوں اس کی تفسیر کرتی ہیں کہ وہ حیات عزت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. زندگی سب کے پاس ہوتی ہے، لیکن جو زندگی عزت کے ساتھ جڑنا چاہتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے سائے میں آ جائے. لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم. بعض منافقین یہ کہتے تھے کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے, ان کے پاس پیسہ موجود تھا, ان کے پاس دولت موجود تھی, وہ کہتے جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو پیغمبر اسلام کو پیسے کی ضرورت ہے, وہ ہم سے پیسہ مانگیں گے, پیسہ ان کو نہیں دیں گے. ہوتا نبی بعض کمیونٹی میں گفتگو ہوتی, وہ پیسہ مانگے تو ہم پیسہ نہیں, اب کے پیسہ نہیں دیں گے, دیکھیں کیسے چلاتے ہیں. بعض منافقین نے کہا پیغمبر اسلام سے ہم کو پیسے کی ضرورت ہے, حکومت اسلامی انہوں نے تشکیل دیا مدینے میں, ہم جائیں گے مدینہ, تجارت میں اچھا فائدہ ہوا, اب کے جائیں گے تو ہم پیغمبر اسلام کو پیسہ نہیں دیں گے. کیا ہو جائے گا؟ پیسہ نہیں ہے تو ان کے ہاتھ خالی ہو جائیں گے, وہ پروگرام کریں گے, نماز جماعت قائم کریں گے, پیسہ نہیں ہوگا, لوگ نکلتے چلے جائیں گے. وہ دیکھیں لفظ جو قرآن مجید استعمال کر رہا, میں مجبوراً استعمال کر رہا ہوں, کہ وہ پیغمبر اسلام ذلیل ہو جائیں گے, زندہ رہیں گے وہ ذلیل ہوں گے. جب وہ ذلیل ہوں گے اب ہم اپنی شرطیں منوائیں گے. نفسیات کو قرآن مجید جگاتا ہے, جو لوگ سوچتے ہیں نا ان کی سوچ کو بھی قرآن مجید آیتوں میں بیان کرتا ہے. سورہ منافقون میں ہے, آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے. ہم جائیں گے پیسہ نہیں دیں گے, وہ مجبور ہوں گے, ذلیل ہو جائیں گے, تب ہم اپنی باتوں کو منوانے کی کوشش کریں گے. لَيُخْرِجَنَّ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ, ہم ان کو وہاں سے نکالیں گے, ذلت کریں گے, بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے. تو آواز قدرت آئی, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. تم سمجھتے ہو عزت تمہارے باپ کے گھر کی جاگیر ہے؟ عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یا تو اللہ سے جڑ جاؤ, یا رسول سے جڑ جاؤ, یا مومنین سے جڑ جاؤ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عزت اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہے, عزت رسول کے ساتھ, اور عزت مومنین کے ساتھ. کسی کے باپ کے گھر کی جاگیر نہیں ہے عزت, لیکن توحید کے کلمے کے سائے میں آ جاؤ گے تو پروردگار عالم عزتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا هو الحی القیوم, وللہ العزت وللرسول. ان دونوں آیتوں کو اگر ملائیں گے, حیات عزت کے ساتھ خوبصورت ہے. حیات عزت کے ساتھ خوبصورت ہے. جتنی بھی چیزیں جاتی ہیں چلی آتی ہیں. دولت سے کہیے, دولت, حکومت, عزت, یہ تین چیزیں انسان جو ہے اپنی زندگی میں ان چیزوں تین چیزوں کو پرکھتا ہے, تولتا ہے. دولت, حکومت اور عزت. دولت سے کہیے تم ہمارے ساتھ رہو گے, دولت کہے گی ہمارے تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. دولت جاتی بھی ہے آتی بھی ہے, حکومت جاتی بھی ہے اور آتی بھی ہے. صرف ایک چیز ہے جو جاتی ہے جس کا آنا مشکل ہے, وہ عزت. اس لیے قرآن مجید و پروردگار عالم نے کہا کہ ہم حیات کو عزت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, دولت و حکومت کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے کہ دولت اور حکومت کے ساتھ جوڑ دیں گے تو پھر حیات کا کوئی معیار باقی نہیں رہے گا. ہم عزت کے ساتھ جوڑ کے بتا رہے ہیں, آبرو مندانہ زندگی اگر گزارنا چاہتے ہو تو واحد راستہ یہ ہے کہ توحید کے سائے میں آ جاؤ. توحید کے سائے میں آبرو مندانہ زندگی اگر گزارنا چاہتے ہو. حیات کو پروردگار عالم نے عزت کے ساتھ جوڑ دیا. معافی چاہتا ہوں, کچھ سفر ہے, چھ سات آیتوں کے ٹکڑے ہیں, اس کو میں بیان کر کے اتروں گا, گھبرائی نہ, تھکے ہوئے مجھے پتا. پہلی حیات توحید کے ساتھ جڑ جانے میں ہے. دوسری حیات جہاں پر ہمیں ملے گی, زندگی ملے گی, وہ ہے پیغمبر اسلام اور امام کی اطاعت. اطاعت رسول اور اطاعت امام. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. یہ مومنین کے لیے آئے کریمہ, ان کی زندگی کا سرنامہ ہے. کیا اے صاحبان ایمان, جب اللہ اور رسول تمہیں بلائیں, پکاریں, تو ان کے آواز پر لبیک کہو. کیوں لبیک کہوں میں؟ لما یحییکم, اس لیے کہ یہ دونوں تمہیں زندگی دینے والے ہیں. تمہیں اگر حیات چاہیے تو ان کی باتوں پر لبیک کہو, ان کی پکار پر کہو ہم آ رہے ہیں. لما یحییکم, اس لیے کہ یہ حیات بانٹتے ہیں, یہ زندگی بانٹتے ہیں. اور یہ جو ان کی جو تقسیم ہوتی ہے زندگی, یہ معتبر زندگی ہے. پیغمبر, ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا, پیغمبر اسلام نے کہا ادھر آؤ, مسجد میں داخل ہو, کہا وہ صحابی کا نام لے کر, وہ نماز پڑھ رہا تھا, اس نے جواب نہیں دیا. اسے تو مستحب نماز پڑھ رہا تھا, پیغمبر اسلام نے آواز دی, جواب نہیں دیا. نماز ختم ہوئی, تو پیغمبر اسلام نے پوچھا تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. پیغمبر اسلام نے کہا نماز کا حکم تمہیں کس نے دیا تھا؟ نماز کا حکم تمہیں کس نے دیا تھا؟ آپ نے دیا تھا. تو میں خود بلا رہا تھا, تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تمہیں پتا نہیں ہے میری آواز پر لبیک کہنے کا فائدہ کیا ہے. اگر تم جان لیتے تو نماز توڑ کے میرے پاس آتے, اس لیے کہ پیغمبر کی آواز خالی نہ جائے, اس لیے کہ میں حیات بانٹتا ہوں. میری پکار میں حیات ہے, میری پکار میں حیات ہے. میں پکار رہا تھا, آؤ تو آ جانا چاہیے تھا. کیوں؟ لما یحییکم, حیات ملے گی تو نماز میں لطف آئے گا. معنوی زندگی کے بعد ہی تو حیات میں لطف آتا ہے. امام کی پکار پر تمہیں لبائی کہنا چاہیے, رہبر کی پکار پر لبائی کہنا چاہیے. لما یحییکم, اس لیے کہ تمہیں حیات ملتی ہے. فلسفیانہ گفتگو, عارفانہ گفتگو. سوال کریں گے نماز کو توڑنا چاہیے تھا نہیں توڑنا چاہیے؟ جی توڑنا چاہیے تھا, مستحب نماز ہے. پکار رہا ہے نماز کو توڑ سکتے ہیں, اس لیے کہ نبی پکار رہا ہے, امام تمہارا رہبر پکار رہا ہے. اب ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو میدان جہاد میں جسے رسول پکارتے رہے, کچھ لوگ پہاڑیوں کی مسافت ناپتے رہے, اتنے دور نکل گئے کہ جانے میں اتنی دیر نہیں لگی جتنی آنے میں لگی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو حیات کس میں ہے؟ نبی یا امام کی اطاعت میں. ایک نتیجے تک پہنچیں گے, رہبر کی اطاعت میں حیات. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. حیات توحید میں ہے, حیات رسول اور امام کی اطاعت میں ہے, اور تیسری قسم حیات کی قرآنی تعلیمات میں حیات ہے. سورہ یاسین, لینذر من کان حیا. قرآن اس پر اثر کرتا ہے جس کے پاس زندگی ہو, جس کے پاس حیات ہو. مردے کے لیے قرآن نہیں ہے, زندے کے لیے قرآن ہے. قرآن ہم ایصال ثواب کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن قرآن در حقیقت اپنے اعمال کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ڈرتا وہی ہے جس کے پاس حیات ہو. کسی کمرے میں ایک مردہ ہو اور کسی ایک آدمی کو اس کے ساتھ بٹھا دیا جائے, جو مولانا کہہ رہے تھے موت سے کیوں ڈرتے ہیں لوگ. کمرے میں ایک مردہ ہو, اکیلا, کسی ایک اکیلے آدمی کو مردے کے پاس چھوڑ دیجئے, چھوڑ دیا جائے. مردہ ڈرتا ہے زندے سے یا زندہ ڈرتا ہے مردے سے؟ بھاگ کیا جائے گا انسان؟ کیوں بھاگ رہا ہے ابھی؟ وہ مردہ ہے, روح بدن سے نکل چکی ہے, وہ کچھ کرے گا نہیں, وہ کچھ بھی نہیں کرے گا زندے کا, اٹھے گا نہیں. وہ اس کے پاس روح ہی موجود نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے. ڈرتا کون ہے, مردہ ڈر رہا ہے یا زندہ ڈر رہا ہے؟ مردہ نہیں ڈرتا ہے, اس لیے کہ بہت سا ڈر ختم ہو چکا ہے اس کا. وہ زندہ ڈر رہا ہے. کیوں زندہ ڈر رہا ہے؟ اسے یقین ہے جبکہ یہ اٹھے گا نہیں, اس کے باوجود ڈر رہا ہے. جہاں حیات کا تصور پیدا ہو جاتا ہے وہاں ڈر آنا چاہیے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں ڈرتا نہیں, میں کسی سے نہیں ڈرتا. ماشاءاللہ, اگر کسی سے نہیں ڈرتا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر حیات ہی موجود نہیں ہے. اگر ڈر حیات ہے تو ڈرنا, قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیتیں اس پر اثر کرتی ہیں جس کے اندر ڈر ہو, زندگی ہو اور ڈر, اسی کو ڈراتے ہیں. مردے کو آیت نہیں ہے. ہاں عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے سورہ یاسین ہزار مرتبہ مردے کے سرحانے بیٹھ کر پڑھے, ثواب عیسیٰ کر رہے ہیں, اسے جگا تو نہیں سکتے. جاگنا تو مجھے ہے, ثواب بھیجتا رہوں میں جاگتا رہوں. لینذر من کان حیا. ایک شخص نے کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. ماشاء اللہ, کہا فلاں آدمی سے بھی نہیں ڈرتے, کسی سے نہیں ڈرتا. شیخ سعدی نے کہا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں پتہ نہیں, نام تو استعمال نہیں کروں گا, فلاں پہلوان سے بھی زیادہ میں پہلوان. کہا کیسے؟ کہا وہ کم از کم خدا سے ڈرتا, میں خدا سے بھی نہیں ڈرتا. اتنا بڑا شجاع انسان دنیا میں ملنا بہت مشکل ہے. جس کے پاس ڈر ختم ہو جاتا ہے اس کے پاس زندگی ختم ہو جاتی ہے. من کانا حیا, قرآن کا پیغام زندگی کا پیغام ہے. موت بوئی زندگی کاٹی تیرے قرآن نے, موت بوئی زندگی کاٹی تیرے قرآن نے. یعنی قرآن کا پیغام ہی ان کے لیے ہے جن کے پاس زندگی موجود ہو, جن کے پاس حیات موجود ہو. اگر ہم حیات لینا چاہ رہے ہیں توحید کے سائے میں آ جائیں, اطاعت رسول اور اطاعت امام کے سائے میں آئیں, اور تعلیمات قرآنی کے سائے میں آ جائے وہاں پر حیات موجود ہے. آگے بڑھے. چوتھی چیز جہاں پر حیات انسان کو ملتی ہے وہ نصیحت اور وعظ و نصیحت سے, موعظے سے انسان کو حیات ملتی ہے. نہج البلاغہ میں مولا کرنال فرماتے ہیں احیے بالقلب کا بالموعظہ, اپنے دلوں کو نصیحت کے ذریعے سے حیات دو, اپنے دلوں کو موعظے کے ذریعے سے حیات دو. باپ کو چاہیے کہ وہ بیٹے کو وصیت اور نصیحت کرے, ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرے. بٹھائے 10 منٹ 15 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے, یہ قرآن مجید کی سنت اور سیرت ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی. وقت نہیں ہے, 8 یا 10 وصیتیں 3-4 آیتوں میں پائے ہم. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹے سے کہا یہ کرو وہ کرو وہ کرو, حتیٰ آواز نیچی کرو, غرور مت کرو, ماں باپ کی اطاعت کرو, شرک اختیار مت کرو. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی. ماں باپ کا فرض ہے کہ ماحول وعظ و نصیحت کا بنائے, آرڈر کا نہیں. حکم کا ماحول ہمیشہ ارادوں کو توڑ دیتا ہے, نصیحت کا ماحول ہمیشہ ارادوں کو مضبوط کرتا ہے. وعظ و نصیحت کا ماحول ہو, بیٹھے بات کرے, کچھ چیزیں ان سے بھی سیکھیں, کچھ چیزیں سکھائیں. حضرت ابراہیم نے بیٹے سے پوچھا بتاؤ تمہارا نظریہ کیا ہے, چاہتے تو حکم کر سکتے, میں نے 3 دن مسلسل خواب دیکھا ہے, لیٹ جاؤ تمہارے گلے پہ چاقو رکھ دوں. اگر یہ کہتے حضرت ابراہیم آ جاؤ باہر تمہیں ذبح کرنا ہے, تو حضرت اسماعیل کا جواب بھی کچھ اور ہی ہوتا. ہم ہوتے تو یہی کہتے بابا پہلے آپ اپنا امتحان لے لیجئے, اس کے بعد پھر ہمارا امتحان ہوتا. یہ ہے نا, بھی باپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا سب کام کرنا, شادی نہ کرنا, ہر کام کرو شادی مت کرو. بیٹے نے مسکرا کر کہا میں بھی اپنے بیٹے سے یہی کہتا ہوا مروں گا. یہ وصیت تھوڑی ہوتی ہے. اگر آرڈر کرنے چاہے, حکم کر دینا چاہے, تو جواب ایسے ہی ہوگا جیسے جواب ہونا چاہیے. لیکن حضرت ابراہیم کا کمال دیکھیے اور حضرت ابراہیم کا جواب دیکھیے. حضرت ابراہیم نے کہا میں نے 3 دن مسلسل خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فنظر ماذا ترا, تمہارا نظریہ کیا ہے, تم کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں, تم کیا سوچتے ہو. حضرت اسماعیل کا جواب افعل ما تؤمر, تمہیں جو حکم ملا ہے بابا وہ کر دکھاؤ. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. وہ وعظ و نصیحت اور یہ اثر. وعظ و نصیحت میں حیات پائی جاتی ہے. حضرت حمام نے نہج البلاغہ میں کہا مولا کائنات سے, مولا مجھے وصیت کیجیے, مجھے نصیحت کیجیے, وعظ و نصیحت کیجیے. مولا کائنات نے کہا لقمان حمام تم برداشت نہیں کر پاتے, بعض دل جو ہے واقعی برداشت نہیں کر پاتے. واحد کائنات کا ایک خطیب ہے جس کے خطبے کو سن کر اور وعظ نصیحت کو سن کر سننے والا اس دنیا سے چلا گیا, وہ حمام ہے. نہج البلاغہ میں موجود ہے خطبہ حمام, پڑھیے خطبہ متقین. حمام نے کہا وصیت کیجیے, سفارش کیجیے. مولا کائنات نے کہا تقوی کا معنی یہ ہے کہ تم واجبات کو انجام دو, برائیوں سے بچ جاؤ, تم پرہیزگار ہو. حمام نے کہا مولا اور کچھ؟ مولا کائنات نے کہا حمام تم میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. حمام نے کہا اور کچھ؟ مولا کائنات نے 99 صفات بتائے ہیں پرہیزگار کے. پرہیزگار کسے کہتے ہیں, پرہیزگار کسے کہتے ہیں, پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ جب آیت قرآن پڑھتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے کہ ابھی اس پر آیت نازل ہو رہی ہے. جنت کی آیت ہوتی ہے تو وہ مشتاق ہو جاتا ہے, جہنم کی آیت ہوتی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے. امام بیان کرتے گئے کرتے گئے, آخری صفت جب امام نے بیان کی ایک چیخ نکلی, وہیں پر مر. مولا کائنات نے فرمایا یوں نصیحتوں کا اثر ہوتا ہے. واحد خطیب ہے دنیا کا وعظ و نصیحت کے جس کے خطبے کو سن کر نصیحت لینے والا اس دنیا سے چلا گیا. کچھ دل ہوتے ہیں, وعظ و نصیحت کا ماحول اگر معاشرے میں, اگر حیات چاہیے تو وعظ و نصیحت کا ماحول چاہیے. توحید کے سائے میں حیات, رسول اور امام کی اطاعت میں حیات, تعلیمات قرآنی کے سائے میں حیات, وعظ و نصیحت میں حیات ہے. اور کہاں پر حیات ہے؟ پانچواں مقام, شہداء کی زندگی سبب حیات ہے. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون, جو راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں, اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں, انہیں مردہ تصور تک نہ کرو, اس لیے کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں. وہ حیات زندہ ہیں, وہ حیات, ان کا تذکرہ بھی تمہیں حیات دے گا, ان کا تذکرہ بھی تمہیں حیات دے گا. جیسے میں نے دوپہر کی مجلس میں کہا، عزاداری کے دو تبرک ہیں، ایک مادی تبرک اور ایک معنوی تبرک. مادی تبرک جو ہم لے جاتے ہیں یا کھا جاتے ہیں، معنوی تبرک جسے ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے. مادی تبرک جو ہم نظر آتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ وہ تبرک ہے، عزاداری کا جو عظیم تبرک ہے وہ حیات اور عزت ہے جو کربلا والے ہمیں بانٹتے ہیں، جو ہاتھ نظر نہیں آتے لیکن تبرک ہمیں مل جاتا ہے. اس میں عزت، شرافت، عظمت، احترام، کمال، یہ وہ تبرک ہے جو کربلا والے بانٹتے ہیں، جو ہاتھ نظر نہیں آتا لیکن وہ تبرک ہماری زندگی میں محسوس ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں عزادار کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اس لیے کہ عزت اسے کربلا سے ملتی ہے. اسے مردہ تصور نہ کرو، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، اس لیے کہ اسے عزت کربلا والوں سے مل رہی ہے. کتنا خوبصورت جملہ کسی بزرگ کا کہ محبت اہل بیت کے سائے میں آ جاؤ، زندہ رہو تو سعادت ہے، مر جاؤ تو شہادت ہے. زندہ رہیے، حیات جہاں پر مل رہی ہے، زندہ رہو سعادت، مر جاؤ تو شہادت. تو لفظوں کو بدل دوں، کربلا کے سائے میں آ جاؤ، تن بیمار ہو جائے تو شفا مل جائے، روح بیمار ہو جائے تو شفاعت مل جائے. شفا اور شفاعت دونوں چاہتے ہیں تو ایک درگاہ پہ، ایک دروازے پر ہمیں مل جائیں گے، دونوں چیزیں ہمیں مل جائیں گے. تو حیات بانٹتا ہے شہید، کیوں تذکرہ کرتے ہیں ہم شہدا کا؟ اس لیے کہ وہاں سے حیات ملتی ہے ہمیں. انہیں مردہ تصور نہ کرو. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، انہیں کبھی مردہ تصور نہ کرو، تمہیں حیات بھی ملتی ہے. اور کئی آیتیں ہیں جسے قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اشارہ کیا، حیات ملتی چلی جائے گی، حیات ملتی چلی جائے گی. ہم عزاداری کیوں برپا کرتے ہیں؟ کیوں ہم نے برپا کی 10 دن عزاداری؟ اسی حصول حیات کے لیے. اس لیے کہ دشت کربلا میں ہمیں توحید کا پیغام بھی ملے گا، دشت کربلا میں ہمیں اطاعت امام کا سلیقہ بھی ملے گا، دشت کربلا میں ہمیں شہداء کا پیغام بھی ملے گا، دشت کربلا سے ہمیں تعلیمات قرآنی بھی ملیں گے، دشت کربلا سے ہمیں نصیحتوں کا انداز بھی ملے گا. جس دشت میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اس دشت میں انسان کے لیے حیات ملتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اس دشت میں ہمیں حیات ملتی ہے. کربلا انسان کی حیات اور زندگی کی دلیل ہے. خوبصورت پیغام ہم کربلا سے جو لیتے ہیں، لے سکتے ہیں اور لے رہے ہیں انشاءاللہ، وہ ہے ایک ابدی زندگی کے لیے کربلا نے اس دنیا کو متصل کر دیا ہے. ایسی زندگی جس زندگی کے بعد انسان کو کبھی زوال نہیں آتا. ایک حور جو اس طرف تھا، موت کی آغوش میں تھا، جہالت کی آغوش میں تھا، جب وہ کربلا کی سمت میں آیا تو اسے زندگی مل گئی. علامہ ذیشان حیدر جوادی کے بقول، لعنت اللہ ہمیشہ کے لیے علیہ السلام بن گئے. بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر اسی ایک رات دیر ہو جاتی حضرت حور کی زندگی میں تو پھر وہ لعنتان میں شامل ہو جاتا، لیکن ایک وقت پر فیصلے نے زندگی بھر کے لیے علیہ السلام بنا دیا، زندگی بھر کے لیے علیہ السلام. اس لیے کہ وہ حیات ہے اس بارگاہ کے پاس آنے کے بعد، پھر انسان کبھی موت کی آغوش میں نہیں جاتا. زندہ رہتا ہے تو سعید بن جاتا ہے، اور اسی راہ میں مر جاتا ہے تو شہید. یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں. انقلاب کربلا، پیغام کربلا کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. 10 دن ہم نے گزار دیے اہل بیت کے سائے میں، عزائے حسین کے سائے میں، تذکرہ اہل بیت کے سائے میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری زندگی صرف 10 دن کی ہے اور 10 دن کے لیے اہل بیت ہے. نہیں، ہماری زندگی کا ہر گوشہ اور ہماری زندگی کا ہر رخ اہل بیت سے متصل ہے، اہل بیت سے متصل. یہ پیغام ہماری زندگی میں جاری ہونے لگے. اس لیے جوش مالی آبادی سے کسی نے پوچھا کب تک کربلا، تو حضرت جوش مالی آبادی نے کہا جب تک زمین پر اشرار رہیں گے، شر رہے گا، کربلا ضروری ہے. جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار سے کردار ہے گرم پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار. کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مسلسل ہماری زندگی میں یہ پیغام جاری رہے. ہم نے یہاں سے پیغام لیا, ایک دس دن سے ہم نے ایک عظیم پیغام لیا ہے اہل بیت کے سائے میں, اس پیغام کو ہم اپنی زندگی میں جاری کرنے کی کوشش کریں. خوبصورت حدیث ہے چوتھے امام کی, وہ حدیث یہ ہے کہ جب بھی امام فرماتے ہیں جب بھی میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں قرآن کی آیتوں کو پڑھ لیتا ہوں, اور جب یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں نماز پڑھ لیا کرتا ہوں. اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی میں بات کروں, اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کبھی وہ بات کرے. جب میں میرا دل چاہتا تو میں قرآن کی آیتیں پڑھ لیتا ہوں, جب یہ دل چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے بات کرے تو میں نماز پڑھ لیا کرتا. اللہ اکبر, ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. تو آیت اللہ جواد عمرین اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ اگر جب بھی اہل بیت سے ہمارا دل چاہے کہ ہم اہل بیت کو اپنے گھر بلائیں تو فرش عزا بچھا دیتے ہیں, جب ہمارا دل یہ چاہے کہ ہم اہل بیت کے گھر جائیں تو ہم زیارت کی تمنا کر لیں. اس سے بڑھ کر شرف کیا چاہیے, جب ہمارا دل چاہے کہ اہل بیت کو اپنے گھر بلائیں فرش عزا بچھا دیں, اور جب یہ دل چاہے کہ ہم ان کے گھر جائیں زیارت پہ چلے جائیں. آج کا دن در حقیقت زیارت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دن ہے. دس دن ہم نے اپنے گھر اہل بیت کو بلایا, آپ تمنا کریں کہ ہم ان کے گھر جائیں. میرے دن کی مجلس میں کہا تھا آج کا دن زیارتوں کا دن ہے, تمنا کریں زیارت کی. روزہائے شہدائے کربلا پر جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے, لطف ہی کچھ اور ہے, وہاں پر پہنچنے کی تمنا کریں. اگر خود ہو کر آئے ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کریں, خود جانا چاہتے ہیں بار بار جائیں, بس ایک حوصلہ چاہیے, ایک ارادہ چاہیے کہ ان کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے. جن لوگوں نے خدمت کی ہے فرش عزا کے لیے, عزاداروں کی خدمت کی ہے, پارکنگ میں جن لوگوں نے خدمت کی, جنہوں نے والنٹیئر ورک کیا, ان لوگوں کی خدمتیں نظر نہیں آتی ہیں, آسان نہیں ہے. مجھ سے کہا کہ آپ ممبر پہ جاتے ہیں, آپ نے مجلس پڑھ لی, آپ نے ایک گھنٹہ پڑھ لی, دو گھنٹے پڑھ لی. مجلس پڑھنا آسان ہے لیکن انتظامات کرنا مشکل ہے, مجلس کا ماحول بنا کر خطیب کو دینا بہت مشکل کام ہے. بعد مجلس پڑھ لینا تو بہت ہی آسان ہے, مجلس پڑھنا مشکل نہیں ہے. مجلس کے لیے ماحول بنا کر ممبر تک لے آنا کسی خطیب کو ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. جو چھپی ہوئی خدمت جن لوگوں نے کی, چاہے وہ خواتین میں ہوں چاہے وہ مردوں میں ہوں, بہت انہوں نے خدمتیں کی ہیں. شہزادی ان کا اجر دیں گے, ہم تو اجر کچھ دے نہیں سکتے ان کو. ان لوگوں نے ہمارے لیے کام کیا بھی نہیں ہے, اگر ہمارے لیے وہ کام کرتے تو اجر ہم دیتے. انہوں نے شہزادی کے لیے کام کیا, اجر جو ہے وہ شہزادی دیں گے, ان کا اجر ان کے ذمہ ہے. لیکن ہم اتنی دعا کر سکتے ہیں جو یہاں کی کمیٹی ہے اے سی, اور ان کے جو والنٹیئرس ہیں جن لوگوں نے خدمتیں کی ہیں. میں آج چونکہ زیارت کا دن ہے ان کے لیے یہی دعا کروں گا, ان کے اور ان کے گھر والوں کو پروردگار زیارت کربلا نصیب کرے, اور جو مومن و مومنہ دور دراز سے آتے رہے, سفر کی زحمتوں کو انہوں نے برداشت کیا, اپنا وقت دیا شہزادی کے لیے, پروردگار عالم سب کو زیارت کربلا نصیب کرے. میں نے سب کے لیے دعا کر دیا, آپ میرے لیے دعا کیجئے, کوئی اجر نہیں صرف زیارت کربلا, میں بھی کربلا چلا جاتا. آئندہ سال ہم فضائل و مصائب پڑھیں گے تو انشاءاللہ روزہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, وہاں مصائب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. علامہ کاشف الغطاء کہتے ہیں جب کربلا سے دور ہوتے ہیں تو مصائب پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے, جب امام کے روزے کے گنبد کو دیکھیں گے تو پھر وہاں مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کربلا کی زمین خود مصائب پڑھتی ہے, کربلا کی زمین خود مسائل پڑے. زیارت پہ جائیے, چہارہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو, آخری امام کا دیدار نصیب ہو, ان آنکھوں سے ہم آخری امام کا چہرہ دیکھیں. بہت تمنا ہے, ریاضتیں ضروری ہیں, دعائیں ضروری ہیں, ہماری طرف سے ان تک پہنچنا شاید مشکل ہے, لیکن مولا آپ کی طرف سے ہم تک پہنچنا بہت آسان ہے. ہم شاید آپ تک نہ پہنچ سکیں لیکن مولا آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. ہمارے پاس کئی رکاوٹیں ہیں, خواہشات ہیں, نفسانی خواہشات, بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ ہم ان تک پہنچ جائیں, لیکن وہ ہم تک پہنچ جائے یہ ان کے لیے آسان. وہ اگر چاہیں تو ہماری آنکھوں پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا سکتے ہیں, ہمیں خوش نصیب دنیا کا انسان وہ بنا سکتے ہیں, ایک جھلک ان کی ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کو نظر آ جائے. یہی زیارت کا اصول اور یہی زیارت کا فلسفہ ہے. ہاں زیادہ ہم نے کافی زحمت دی آپ کو, خصوصاً میں بہت چلاتا ہوں, بہت چیختا ہوں, مذاق بھی کرتا ہوں انشاءاللہ، آپ حضرات کا دل بہت بڑا ہے، آپ کے حضرات کے چہروں کو دیکھ کر ہی میں نے کچھ باتیں کہہ دی ہیں، آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ بڑے ہیں، اس حقیر طالب علم کو اپنے دل میں جگہ دیجیے اور معاف کر دیجیے انشاءاللہ. ہم سب مل کر بارگاہ پروردگار میں معافی کے خاصگار ہیں، وہ ہمیں معاف کرے اور ہمارے اس قلیل عمل کو ان عظیم ہستیوں کے طفیل میں قبول کر لے. اگر آپ نے معاف کر دیا ہے تو بلند آواز میں صلوات پڑھیں. پروردگار سب کو زیارت نصیب کرے، پروردگار سب کو زیارت، مجھے شرط سے اچھی طرح میں واقف ہوں، پروردگار ہم سب کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. ہم لوگ سب جائیں گے دشت کربلا کی زیارت کریں گے اور وہاں پر اپنی حاجتوں کو طلب کریں گے، وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن آج کربلا جانے والے بڑی آسانی کے ساتھ کربلا پہنچ جاتے ہیں، آج مرقد حسین پر پہنچنے والے بڑی ہی سہولت کے ساتھ کربلا پہنچ جاتے ہیں، روزے کی جالی کو اپنے ہاتھ میں تھام کر وہ دعائیں کرتے ہیں اور امام کے قبر کو دیکھتے ہیں. بڑا آج سکون کا مرحلہ ہے، سکون کا زمانہ ہے. لیکن جس حالت میں زینب و سجاد نے حسین کی زیارت کی ہے، کائنات میں ایسی زیارت کسی نے نہیں کی. اپنے تصورات کو لے جاؤ کربلا. آج محرم کی 11ویں تاریخ ہے، کہتے ہیں عاشور سے زیادہ مصیبت کا دن ہے آج کا دن، اس لیے کہ عاشور کا دن اختیار کا دن تھا، آج کا دن مجبوریوں کا دن ہے. عاشور کا دن سر کٹانے کا دن تھا، آج کا دن سروں سے ردائے چھینی جانے کا دن ہے. ایک مرد کے لیے سر کٹا دینا جہاد ہے، اگر عورت کے سر سے چادر چھین لی جائے تو وہ ہر لمحہ شہید ہوتی ہے. جس کے پردے کا اہتمام علی نے اتنا کیا تھا کہ جب بھی شہزادی زینب گھر سے نکلتی امام حسن و حسین سے کہتے مولا کہ جاؤ جنت البقیع کی روشنی کو کم کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نامحرم کی نگاہ زینب کے چہرے پر پڑے. کتنا پردے کا اہتمام کیا تھا، کتنا پردے کا اہتمام کیا تھا. لیکن عصر عاشور کے بعد ظالموں نے نیزوں کے ذریعے سے ان بیبیوں کے پردے کو چھین لیا. کس طرح زینب نے برداشت کیا مجھے نہیں معلوم، کس طرح برداشت کیا مجھے نہیں معلوم. شاید اسی وجہ سے روایتوں میں زینب نے جلدے ہوئے خیام کی پر بیٹھ کر نماز شب کو ادا کیا تاکہ آپ پروردگار کی بارگاہ سے وہ قوت لے جو صبر کر سکے، وہ طاقت لے سکے کہ جس کی وجہ سے زینب صبر کر سکے کربلا سے، وہ صبر کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. کتنا پردے کا اہتمام کیا تھا. روایت میں نا زینب کبریٰ نے واقعہ کربلا سے پہلے امام حسین سے پوچھا تھا بھیا تمہاری مصیبت عظیم ہے یا حضرت ابراہیم کی مصیبت، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بہن زینب حضرت ابراہیم کافی مصیبتوں سے گزرے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو گئی تھی، لیکن میرے بچوں کے کرتے میں آگ لگے گی، کوئی بجھانے والا نہیں. زینب کبریٰ نے پوچھا تھا بھیا آپ کی مصیبت عظیم ہے یا حضرت یحییٰ کی مصیبت عظیم ہے، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بہن زینب یحییٰ کا سر بھی تن سے جدا کیا گیا اور آپ کا سر بھی ظالم کے سامنے پیش کیا گیا، بہت صبر کیا حضرت یحییٰ نے، ان کی مثال تاریخ میں دی جاتی ہے کہ وہ شہید در راہ حق ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں، ان کا سر بھی ظالموں کی خدمت میں پیش کیا تھا، لیکن بہن زینب یحییٰ کی کوئی بہن نہ تھی جو یہ منظر دیکھتی، لیکن میں قتل ہوتا اور شہید ہو رہا ہوں گا قلعہ زینب سے تم دیکھ رہی ہوگی اور تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی. یہ وہ مصیبت ہے جو تاریخ انسانیت میں کہیں نظر نہیں آتی، تاریخ انسانیت میں کہیں نظر نہیں آتی. عصر عاشور کے بعد زینب کے صبر کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. آج محرم کی 11ویں تاریخ ہے، یہ قافلہ کربلا سے جا رہا ہے کوفے کی طرف. وہ زینب جو بھائی کے ساتھ آئی تھی، ایک لمحہ اپنے بھائی سے جدا ہونا اس کے لیے گوارا نہیں تھا، وہ زینب بھائی کو مقتل میں چھوڑ کر جا رہی ہے، ان بچوں کو چھوڑ کر جا رہی ہے بیبیاں، جن بچوں کو ظالموں نے دفنایا تک نہیں. علماء کہتے ہیں جب تک کوئی دفن نہ ہو جائے رشتہ داروں کو سکون نہیں ملتا، لیکن زینب کربلا کے مقتل سے جائے تو کیسے جائے، ابھی بھائی دفن نہیں ہوا ہے. ابھی بھائی دفن نہیں ہوا ہے. زینب کبریٰ نے شمر سے کہا ہمیں اس راستے سے لے جانا جس راستے میں شہداء کے لاشیں نہ ہوں, اس لیے کہ بچوں کی نگاہ اگر شہداء کے لاشوں پر پڑے گی تو بچے صبر نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں, بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں اور تن پر سر نہیں ہے, تو اس راستے سے لے جانا جہاں شہداء کے لاشیں نہ ہوں. تو شمر نے حکم دیا نہیں, اسی راستے سے لے جاؤ جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. جب یہ لٹا ہوا قافلہ اس جگہ پر پہنچا, مقتل کے قریب پہنچا جہاں شہداء کے لاشیں تھے, بیبیاں برداشت نہ کر سکیں, ہر ایک کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. زینب نے ایک مرتبہ مڑ کر سید سجاد کو دیکھا, چہرہ زرد ہو چکا تھا, قریب تھا کہ روح پرواز ہو جاتی. زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا, سید سجاد کو جھنجھوڑا, بیٹا یہ کیا کر رہے ہو, بیٹا سوائے مردوں میں سوائے تمہارے ہمارا کوئی نہیں ہے, بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو بیٹا. سید سجاد نے کہا بھوپی اماں میری یہ حالت ایسی نہ ہو تو پھر کیا ہو, جوان بیٹا ہو اور باپ کا لاشا بے گور و قبر, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توغ ہے, بھوپی اماں جوان بیٹا باپ کا لاشا بے گور و کفن. یہاں رک کر زینب کبریٰ نے کہا بیٹا گھبراؤ نہیں, یہاں پر عالیشان روزہ بنے گا, لوگ زیارت کے لیے آئیں گے, تیرے بابا کو لوگ بھولیں گے نہیں, یاد رکھیں گے آزادارو, میں نے اس لیے فلسفہ زیارت بیان کیا, لوگ بھولیں گے نہیں. زینب کی تمنا کا نام ہے زیارت حسین, لوگ بھولیں گے نہیں. تسلی دی زینب کبریٰ نے سید سجاد کو اور کوہنیوں کے بل سید زینب کبریٰ امام کے لاشے کے قریب گئی, اپنی کوہنیوں سے پتھروں کو ہٹایا جن پتھروں کے ڈھیر میں امام کا لاشا تھا. زینب نے رخ کر کے لاشے حسین کو ایک جملہ کہا, انت عقی یا حسین, اے بھائی حسین کیا تم ہی حسین ہو, اے بھیا کیا تم ہی حسین ہو. ارے زینب پہچان نہ سکی تم حسین ہو, ظالموں نے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ایک مرتبہ ایک رخ کیا زینب نے لاشے کی طرف, کہا بھیا زینب کو معاف کر دینا, زینب کے سر پہ چادر ہوتی تو تمہارے لاشے پر اڑا دیتی اور کفن دے دیتی, اسی لیے کسی شاعر نے کہا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب, بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا. ارے کاش میں مدینے سے کفن لے آتی اور اپنے بھائی کو کفن دے دیتی, کاش سر پہ چادر ہوتی تو یہ زینب کفن دے دیتی. ایک جملہ زینب نے حسین کو دیکھ کر کہا اور دوسرا جملہ مدینے کا رخ کر کے کہا, صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ, اے نانا رسول خدا تم پر اللہ کا درود و سلام ہو, جس حسین کو آپ نے مدینے میں دیکھا تھا وہ حسین اور ہے, آئیے دشتے کربلا میں اس حسین کو دیکھو جس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ارے ظالموں نے ہاتھ کاٹ دیے, ارے کسی نے انگشتر کی لالچ میں حسین کی انگلی تک کاٹ دی, ارے حسین کا لاشا بے گور و کفن دشتے کربلا میں اولاد فاطمہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت دفنائك, عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله اخر الهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ماتم حسين.
يا حسين. Ya Hussein.